الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاک ہونے کا اعلان کر دیا اور اس اعلان میں کچھ خاص خاص نصیحتیں بھی ہمارے لیے موجود ہے. اس میں ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے جو اس آیت میں ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے واسطے اور پاک مرد پاک عورتوں کے واسطے. گندی عورتیں گندے مردوں کے واسطے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے واسطے. بہت زبردست ایک فطری قانون اللہ تعالی نے اس آیت میں بیان فرما دیا. اس میں پہلی بات یہ سمجھائی گئی کہ جیسا مزاج ہوتا ہے، جیسی طبیعت ہوتی ہے اور جیسی زندگی میں اعمال ہوتے ہیں، تو انسان کی طبیعت اور مزاج ایسے ہی لوگوں کے ساتھ لگتی ہے۔ اگر کسی بہن کی زندگی میں نیکی ہے، اچھائی ہے اور شریعت کے حکم پر وہ بہن چلنے والی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون اور حکموں کو پورا کرنے والی ہے، تو اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کا مزاج ایسے ہی نیک مردوں کے ساتھ لگتا ہے۔ اگر کسی عورت کی زندگی پاکیزہ ہے تو وہ پاکیزہ مرد کے ساتھ شادی کرنا پسند کرے گی۔ کسی بہن کی زندگی میں اللہ کی محبت ہے تو وہ شادی کرنا بھی اللہ سے محبت رکھنے والے مرد کے ساتھ پسند کرے گی۔ کسی بہن کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتیں ہیں تو وہ شادی کرنا بھی پسند کرے گی سنت پر چلنے والے مرد کے ساتھ۔ اگر کسی بہن کا کیریکٹر اچھا ہے، پاکیزہ کیریکٹر ہے، تو وہ شادی کرنا بھی پسند کرے گی پاکیزہ کیریکٹر والے مرد کے ساتھ۔ کسی بہن نے آج تک اپنے آپ کو زنا سے بچایا ہے تو وہ شادی کرنا پسند کرے گی ایسے مرد کے ساتھ جو زنا سے بچا ہوا ہو۔ غرض یہ کہ اگر عورت پاک ہے، نیک ہے، گناہ سے بچی ہوئی ہے، اچھی لائن پر چلنے والی ہے، تو اس کا مزاج، اس کی پسند، اس کی طبیعت ایسے مرد کے ساتھ لگتی ہے جو نیک ہو، پاکیزہ ہو، اچھی لائن والا ہو۔ اور اگر کسی بہن کی زندگی کے اندر گندگی ہے، گناہ ہے، برائی ہے، تو وہ پسند کرے گی ایسے شوہر کو جس کی زندگی گندی ہو، ناپاک ہو۔ کسی کا کیریکٹر خراب ہے تو وہ ایسے شوہر کو پسند کرے گی جس کی چال چلگت اور کیریکٹر بھی خراب ہو۔ اللہ نے اس آیت میں عجیب فطرت کا قانون بیان فرما دیا کہ انسان کی رغبت، چوائس اور پسند اپنے جیسے کی طرف ہوتی ہے۔ اگر خود اچھے ہیں تو ان کی رغبت، ان کی چوائس، ان کی پسند بھی اچھوں کے ساتھ ہوگی۔ اگر خود کی لائن خراب ہے تو ان کا میلان اور ان کی پسند ایسے گندے لوگوں کے ساتھ ہوگی، گندے مردوں کے ساتھ ہوگی۔ اور عجیب بات ہے کہ جیسی تلاش ہوتی ہے ویسا ہی ملتا ہے، جیسی تمہاری چاہت ہوتی ہے قدرتی طور پر ایسی ہی چیز تم کو مل جاتی ہے۔ اللہ نے اس آیت میں یہ قانون بیان فرما دیا۔ ایک بہت بڑا سبق ہے میری بہنوں، بہت بڑی نصیحت ہے میری بہنوں، کہ اگر زندگی میں ہمارے اخلاق، ہماری عادت، ہمارا کیریکٹر اللہ نہ کرے برا ہو گیا، تو پھر ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ایسے ہی مرد کے ساتھ شادی کرے۔ اسی لیے جن بہنوں کی زندگی میں نماز ہے، پردہ ہے، دینداری ہے، وہ ایسے ہی دیندار شوہر کو تلاش کرتی ہے کہ دیندار، نیک، نمازی شوہر ہم کو مل جاوے۔ جو بہن اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارتی ہے، اس کا دل یہ چاہتا ہے، اس کی چوائس یہ ہوتی ہے کہ مجھے ایسا شوہر ملے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ اور جن کی زندگیاں فیشن والی ہوتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے، وہ بہن بھی یہی چاہتی ہے، ان کی چوائس بھی یہ ہوتی ہے کہ ایسا فیشنیبل شوہر مجھ کو مل جاوے۔ جن کی زندگی میں پردہ نہیں ہے، وہ ایسا ہی سوچے گی کہ داڑھی منڈا ہوا اور شریعت کے خلاف کپڑے پہننے والا شوہر مجھے مل جاوے۔ یہ عجیب طبیعت کا قانون، فطرت کا قانون اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اس لیے میری بہنوں، جیسی تمہاری چوائس اور چاہت ہوگی، جیسی تمہاری زندگی ہوگی، اللہ اس کے مطابق انشاءاللہ تم کو جوڑا عطا فرمائیں گے۔ اگر خدا نہ کرے بگڑی ہوئی زندگی ہو، تو چوائس اور چاہت بھی ایسے بگڑے ہوئے شوہر کی طرف ہوگی۔ اسی لیے ہم رات دن دنیا میں دیکھتے ہیں اور ایسے قصے سامنے آتے رہتے ہیں کہ ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں کہ داڑھی والا شوہر دیکھ کر کے شادی کرنے سے نا کہہ دیتی ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر تو داڑھی ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کرتا، ازار، کفنی پہننے والا ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، تو ہماری بہنیں یہ سوچتی ہے کہ اس کے ساتھ شادی کر کے ہمیں بھی دیندار بننا پڑے گا، یہ سوچ کر کے وہ شادی کرنے سے نا کہہ دیتی ہے۔ اس لیے کہ شریعت پر چلنے کو ہماری بہت ساری بہنیں جیل اور قید خانہ سمجھتی ہے، کہ ہمیں تو ایسا شوہر چاہیے جو ہم کو فیشن میں زندگی گزارنے دے، جو ہم کو بغیر پردہ گھومنے لے جاوے، جو ہمارے لیے ٹی وی، ویڈیو، فلم، میوزک کا انتظام کر دے۔ میری بہنوں، جیسی سوچ ایسی پسند، جیسی زندگی ایسی چوائس ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات قاعدے کی یاد رکھ لینا، بہت کام آئے گی تمہاری زندگی میں۔ خاص کر کے میں اپنی کنواری بہنوں سے کہوں گا کہ اگر تم نے ایسا فیشنیبل شوہر پسند کیا جس کے چہرے پر داڑھی نہیں، جو فیشن میں زندگی گزارتا ہے، جو گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، تو وہ شوہر جو اللہ کو راضی نہیں کرتا، وہ بیوی کو کیا راضی کرے گا؟ جو اپنے مالک کو، پیدا کرنے والے کو خوش نہیں کرتا، وہ اپنی ہونے والی بیوی کو کیا خوش کرے گا؟ جو اپنے اللہ کی بات نہیں مانتا، وہ اپنی بیوی کا حق کیسے ادا کرے گا؟ یہ بہت بڑا پوائنٹ میں آپ کو سوچنے کا دیتا ہوں، ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھنا کہ جو شوہر اللہ اور اس کے رسول کا غدار ہو، ان سے وفاداری نہیں کرتا، وہ کبھی اپنی بیوی سے وفاداری نہیں کر سکتا۔ چاہے نکاح اور شادی سے پہلے بناوٹی اور دھوکے کی کتنے بھی وعدے کر دے رہے، کتنے جھوٹے جھوٹے وعدے کرے پھنسانے کے واسطے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنی چوائس، اپنی پسند دیندار دلہوں کے اوپر رکھو۔ اگر شوہر دیندار ہوگا، اللہ رسول کی فرما برداری کرنے والا ہوگا، تو وہ کبھی اپنی بیوی پر ظلم نہیں کرے گا، ان کے حقوق کو ادا کرے گا۔ اور چلو مان لو کہ اگر ایسے شوہر کے ساتھ تمہارا رشتہ ہو چکا ہے، انگیجمنٹ ہو چکا ہے، تو پھر اس کے لیے دعا کرو اور محنت کرو شادی کے بعد کہ وہ دیندار بن جاوے، چہرے پر داڑھی رکھنے والا بن جاوے، نمازی بن جاوے اور سنت کے مطابق کپڑے پہننے والا بن جاوے۔ اس لیے کہ جب وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے گا تو انشاءاللہ تمہارے حقوق کو بھی ادا کرے گا، کبھی تمہارے حقوق کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، کبھی تم کو دکھ نہیں دے گا، کبھی تمہیں ستائے گا نہیں، کبھی تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ یہ عجیب قانون اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، گندی عورتیں گندے مرد کے واسطے، پاک مرد پاک عورتوں کے واسطے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے واسطے۔ عجیب چیز اللہ نے بیان کر دی۔ اور ذرا سا معافی کے ساتھ ایک اور بات بھی اس موقع پر میں آپ کو بتلا دوں، ہماری بہت ساری جوان بہنیں شادی سے پہلے لفڑے میں، ایفیر میں مبتلا ہوتی ہے کہ کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ شادی سے پہلے ایفیر کر لے وے، لفڑے کر لے وے۔ میری بہنوں، یہ حرام کام ہے، یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے، یہ بہت بڑی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے۔ اسی پوائنٹ کو سوچ لو کہ جو لڑکا اللہ کی نافرمانی کر کے تم سے افیئر کرے، وہ لڑکا کبھی تم کو سکھ نہیں دے سکتا، دکھی کرے گا وہ۔ اس لیے کہ پرائی عورت کو دیکھنا گناہ، پرائی عورت سے بات کرنا گناہ، پرائی عورت سے کانٹیکٹ رکھنا گناہ، پرائی عورت کو ملنا گناہ، پرائی عورت کی طرف چل کے جانا گناہ، پرائی عورت سے موبائل پر کانٹیکٹ رکھنا گناہ، ای میل پر کانٹیکٹ رکھنا گناہ، ایس ایم ایس اور ٹیکس میسج کرنا گناہ۔ اتنے سارے حرام کام جو لڑکا کرے، وہ لڑکا کبھی نکاح کے بعد تم کو سکھ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اللہ کے واسطے ایسے ایفیر، ایسے لفڑوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ غلط طریقہ ہے، یہ بے حیائی کا کام ہے۔ اور اگر کبھی ایسی غلطی اور بھول ہو گئی ہے، اللہ کے واسطے دو دو رکعت توبہ کی نماز پڑھ کے آنسو بہا کر کے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو اور آئندہ ایسے گناہوں کو چھوڑ دو۔ اسی میں آپ کو یہ بات بھی بتلا دوں کہ ہماری بہت سی بہنیں منگنی کے بعد، انگیجمنٹ کے بعد اپنے فیوچر میں ہونے والے ہسبینڈ کے ساتھ، جو شادی کے بعد تمہارا شوہر بنے گا، اس کے ساتھ بات چیت کرنا چالو کر دیتے ہیں۔ یہ بھی حرام اور گناہ کا کام ہے۔ منگنی کوئی چیز نہیں، منگنی کوئی حقیقت رکھتی ہی نہیں۔ لوگ منگنی کو ہاف میرج کہتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ منگنی ہاف میرج نہیں ہے، یہ تو نکاح کا ایک وعدہ ہے، منگنی کے بعد بھی دونوں ایک دوسرے کے لیے پرائے اور اجنبی ہے، اسی لیے انگیجمنٹ کے بعد، منگنی کے بعد بات چیت کرنا، کانٹیکٹ میں رہنا، یہ بھی حرام اور گناہ کا کام ہے۔ میری بہنوں، اگر کوئی ایسی بات ہے تو چھوڑ دو، اللہ سے توبہ کر لو، انشاءاللہ اس توبہ کی برکت سے اللہ تمہاری شادی کے بعد کی زندگی میں سکھ عطا فرمائیں گے، چین عطا فرمائیں گے، محبت عطا فرمائیں گے۔ کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت اللہ کو اور اس کے رسول کو ناراض کر کے سکھی نہیں ہو سکتے، خوش نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے قرآن کی یہ بات بڑی عجیب ہے جس میں اللہ تعالی نے اشارہ کر دیا صاف صاف لفظوں میں کہ اے عائشہ پر تہمت لگانے والو، میرے نبی کی پاک بیوی عائشہ پر تہمت لگانے والو، تم عائشہ پر تہمت لگانے سے پہلے سوچ لو کہ عائشہ کے شوہر کون ہیں، ہم نے عائشہ کی شادی کس کے ساتھ کروائی، کا جس عائشہ کے شوہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک معصوم نورانی انسان ہو، ایسا مبارک شوہر جس عائشہ کو نصیب ہوا ہو، وہ عائشہ کتنی پاک اور ستھری ہوگی۔ اللہ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ عائشہ کو دیکھنا ہو ان کے شوہر کو دیکھ لو، ان کے شوہر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں، ایسے پاک اور نورانی ہیں، تو ان کی بیوی عائشہ بھی کتنی پاک ہوگی۔ ایسی زبردست بات اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی۔ اس لیے شادی کے بعد ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو نیک کام میں ہیلپ کرے، مدد کرے، نیکی میں مدد کرو اور گناہ سے بچنے میں ہیلپ اور مدد کرو۔ شوہر کو سمجھا کر کے نمازی بناؤ، چہرے پر داڑھی رکھنے والا بناؤ، اسلامی یونیفارم پہننے والا بناؤ، سنت کے مطابق کپڑے پہننے والا بناؤ، ٹیلی ویژن، ویڈیو، فلم، میوزک کو چھوڑنے والا بناؤ، حرام کو چھوڑنے والا بناؤ۔ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں یہ چابی رکھی ہے، تم دعا کے ذریعے سمجھا کر کے تم شوہر کو نیک بنا سکتی ہو اور اس کا ثواب انشاءاللہ تم کو ملے گا۔ اور عجیب بات ہے میری بہنوں، قرآن میں ہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی کافرہ تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ بیوی تھی، ایمان نہیں لائی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، اور اس زمانے میں یہ بات جائز تھی کہ کافرہ عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا تھا، یہ تو ہماری شریعت میں حرام ہو گیا۔ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ کافرہ عورت کے ساتھ نکاح مت کرو، حرام ہے مشرکہ عورت سے نکاح کرنا، یہ ہماری شریعت میں ہے، ورنہ پہلے زمانے میں کافرہ کے ساتھ نکاح جائز تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لیکن تمام سیرت لکھنے والے محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہوئی ہے، لیکن کسی نبی کی بیوی زناکار، بدکار، آؤٹ لائن بیوی کبھی نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے کہ زنا ایسی چیز ہے کہ اس سے نسب، خاندان، یہ سب کا سب برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پہلے زمانے میں یہ ہوا کہ نبی کے نکاح میں کافرہ عورت ہے لیکن وہ کفر کے باوجود ان عورتوں نے کبھی زنا کا کام نہیں کیا، آؤٹ لائن وہ نہیں تھی۔ تو ایک بہت بڑی نصیحت تو اس آیت کے اندر یہ ہو گئی کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے واسطے، بری عورتیں برے مردوں کے واسطے، برے مرد بری عورتوں کے واسطے۔ اور میں ایسے قصے رات دن دیکھتا رہتا ہوں، انگلینڈ سے، کینیڈا سے، ہمارے یہاں لڑکے ہندوستان میں انڈیا میں شادی کرنے آتے ہیں، تو اگر آؤٹ لائن لڑکے ہو تو وہ ایسی فیشنیبل لڑکیوں کو تلاش کرتے ہیں شادی کے واسطے، ان کو دیندار لڑکیوں سے، برکے والی لڑکیوں سے شادی کرنا پسند نہیں ہوتا۔ اور اگر ایسی آؤٹ لائن لڑکیاں آ گئی جینس ٹی شرٹ پہننے والی، فیشن کرنے والی، تو وہاں آ کر کے بھی ایسے ہی لڑکوں کو تلاش کرتی ہے، ان کو دیندار نمازی لڑکے پسند نہیں ہوتے ہیں۔ یہ فطرت کا قانون ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ اللہ ہماری سوچ کو، ہماری تھنکنگ کو، ہماری زندگیوں کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کیریکٹر کو، ہماری عادت کو اللہ پاکیزہ بنا دے، اور ہمارے جوڑ کو بھی اللہ پاکیزہ اور نورانی بنا دے۔ ایک دوسری بہت بڑی بات جو آیت میں ہے حضرت عائشہ کی اسی واقعے کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بات یہ ہوئی تھی کہ یہ قصہ تو ہو گیا حضرت عائشہ کے پاک ہونے کا، اللہ کے یہاں سے اعلان بھی ہو گیا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دل کو بہت دکھ پہنچا۔ باپ کا دل بیٹی کے دکھ کو دیکھ کر کے بے چین ہو جاتا ہے، کوئی بیٹی دکھ میں ہو تو ماں باپ کا دل دکھی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ماں باپ کے دل میں بیٹی کی محبت رکھی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے میں عام طور پر ساسوؤں کو کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے بہوؤں کو دکھی مت کرو۔ آج تم نے بہو کو دکھی کیا، کسی کی بیٹی کو دکھی کیا، تو اس بہو کے ماں باپ کے دل میں کیسی تکلیف ہوگی، کیسی چوٹ لگے گی۔ کا کبھی تمہاری بیٹی بھی تو کسی کے یہاں بہو بن کے جائے گی، تمہاری بیٹی بھی کسی کے گھر میں جائے گی۔ آج تمہارے گھر میں آنے والی بہو کو اچھی طرح رکھو تو تمہاری بیٹی کو بھی لوگ اچھی طرح رکھیں گے۔ بہو کو نوکرانی نہیں سمجھنا چاہیے، کام کرنے والی نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو بیٹی سمجھ کر کے اچھی طرح رکھو۔ اگر اس کو دکھ دو گے، اس کے دل کو تکلیف ہوگی، اس کے ماں باپ کے دل کو تکلیف ہوگی، اور بلا وجہ تکلیف دینا حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، بڑی بری اور خطرناک بات ہے۔ اور بہو کو بھی چاہیے کہ وہ ساسو کو نہ ستاوے، ساسو کو پریشان نہ کرے، بہو ساسو کو اپنی ماں سمجھ کر کے اس کی بات مانے، اس کی خدمت کرے، تو انشاءاللہ ان کا سنسار، ان کی لائف بہت خوشی خوشی محبت کے ساتھ گزرے گی۔ آج تو بڑی بلا چلی ہے، اللہ اس بلا سے بھی حفاظت کرے۔ شادی ہوئی نہیں کہ دو دن کے اندر بہو کا دل چاہتا ہے کہ الگ رہنے جانا ہے، یہ بھی ایک عجیب بیماری ہے۔ خیر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو بہت تکلیف پہنچی کہ میری بیٹی عائشہ بے گناہ تھی، بے قصور تھی، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، پھر بھی ان ظالموں نے میری بیٹی کے اوپر زنا کی تہمت لگائی۔ باپ کے دل پر بہت اثر ہوا، بہت رنج ہوا۔ اب قدرتی بات دیکھو، منافقین کو چھوڑ کر کے جو تین مسلمان بھولے بھالے سیدھے سادے اس تہمت لگانے کے گناہ میں آ گئے تھے، جن تین سیدھے سادے مسلمانوں نے منافقوں کی بات سن کر کے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی، اس میں سے ایک بھولے بھالے مسلمان حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے دار تھے، قریب کے رشتے دار تھے۔ اور عربی میں ایک کہاوت ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں، بعض الاقاربی کل اقاربی، کہ بعض رشتے دار ایسے ہوتے ہیں سانپ بچھو جیسے ہوتے ہیں۔ عربی میں رشتے دار کو بھی اقارب کہتے ہیں اور سانپ بچھو کو اقارب کہتے ہیں، ایک الف کے ساتھ ہے، ایک عین کے ساتھ ہے، کہ بہت سے رشتے دار سانپ بچھو جیسے ہوتے ہیں کہ وہ رشتے داری کے باوجود پریشان کرتے رہتے ہیں، دکھی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ایسے رشتے داروں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، پریشان کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کر رہا تھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے قریبی رشتے دار تھے اور غریب آدمی تھے، مسکین تھے، اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خیال رکھتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے کہ یہ میرا رشتے دار ہے، غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، اور نیک آدمی ہے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ تو ان کا خرچہ پانی، ان کو خرچے کے پیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پابندی کے ساتھ دے دیا کرتے تھے۔ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچہ حضرت ابو بکر صدیق دیتے تھے پابندی کے ساتھ۔ اس سے ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملی، اپنے رشتے دار میں کوئی غریب ہوئے تو ان کے خرچے کی، کھانے پینے کی، کپڑے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم جس طرح دوسرے غریبوں کو دیتے ہیں، اس طرح آپ کے رشتے دار میں کوئی عورت، کوئی مرد غریب ہو تو ان کا خیال رکھو۔ رشتے داروں کو صدقہ دیں گے، زکات دیں گے تو ڈبل ثواب ملے گا، ڈبل ثواب ہے اس میں، اس لیے کہ دوسرے غریب کو دیں گے سنگل ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا، زکات کا ثواب ملے گا۔ رشتے دار اگر کوئی غریب ہو، پریشان ہو، اس کو زکات کے پیسے دیے، صدقے کے پیسے دیے، کھانا دیا، کپڑے دے دیے، ڈبل ثواب اللہ دیں گے۔ ایک تو زکات صدقے کا ثواب اور دوسرا رشتے داری کا حق نبھانے کا ثواب، ڈبل ڈبل ثواب اللہ دیں گے۔ اس لیے اپنے چچا کے لڑکوں میں، ماموں میں، پھوپھیوں میں، خالاؤں میں یہ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں بھائی بہنوں میں، اس میں جو پریشان ہو غریب ہو ان کا خیال رکھا کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرچہ دیتے تھے، ان کی ضرورت کا لحاظ کرتے تھے۔ جب حضرت مستہ نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی اور وہ اس برائی میں شامل ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی۔ قسم یہ کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ مستہ نے میری بیٹی عائشہ کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، دکھ دیا ہے، تہمت لگائی ہے، میں آئندہ مستہ کو پیسے نہیں دوں گا، خرچہ نہیں دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی کہ میری بیٹی عائشہ پر تہمت لگانے والے کو میں آئندہ اب خرچہ نہیں دوں گا، اس کو صدقہ نہیں دوں گا، خیرات نہیں کروں گا۔ قسم کھا لی، باپ کا دل ہے، بیٹی کو ستانے والے کے بارے میں قسم کھا لی۔ اللہ اکبر۔ اب جب قسم کھا کے خرچہ دینا بند کر دیا تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری، یہ آیت خاص حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اتری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بڑے درجے والے لوگ ہیں، بڑی بزرگی والے لوگ ہیں، خاص مراد اس سے حضرت ابوبکر صدیق ہے، باقی پوری امت کو نصیحت ہے، جن کو اللہ نے اونچا مقام دیا ہے، اونچا رتبہ دیا ہے، بزرگی دی ہے اور ساتھ ساتھ میں مال بھی دیا ہے، بہت کشادہ رکھا، مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو خرچہ دے وے، مسکینوں کو خرچہ دے وے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو خرچہ دے وے۔ اور جنہوں نے غلطی کی، حضرت مستہ نے غلطی کی ہم مانتے ہیں، لیکن بزرگی کا، بڑے پن کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت مستہ کی غلطی کو معاف کر دو، ولیعفو معاف کر دو، ولیصفحو درگزر کر دو۔ آگے کتنی زبردست بات اللہ نے فرمائی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ اے میرے پیارے لاڈلے ابو بکر صدیق، یہ مستح نے تمہاری بیٹی پر تہمت لگائی، تمہارے دل کو رنج ہوا، صدمہ ہوا، تم نے قسم کھا لی کہ میں ان کو خرچہ نہیں دوں گا، میرے ابو بکر معاف کر دو، مستح کو معاف کر دو، اس کو، انہوں نے جو غلطی کی تمہاری بیٹی پر تہمت لگانے کی، معاف کر دو اس کو اور اس کا خرچہ دینا چالو کر دو۔ تم معاف کرو گے، میں تم کو معاف کر دوں گا، تم اس کو درگزر کرو، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیسے اخلاق ہم کو سکھلا رہے ہیں۔ جب یہ آیت اتری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ چکایا، جو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ مستہ کو خرچہ نہیں دوں گا، تو قسم توڑ دی اور قسم کا کفارہ دیا اور حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرچہ دینا چالو کر دیا اور اپنی زبان سے کہنے لگے، واللہ، اللہ کی قسم انی احب ان یغفر اللہ لی، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے وے، میری چاہت ہے میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں مستحق کو خرچہ دینا چالو کر دوں گا۔ اللہ 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 کیا چاہتے ہیں میری بہنوں، سوچ لو کہ جس رشتے دار نے ستایا، تکلیف دی، تہمت لگائی، اللہ کا حکم آیا ان کو بھی معاف کر دو، اور تم نے خرچہ نہ دینے کی قسم کھائی ہے تو قسم کا کفارہ حضرت ابو بکر نے دے دیا اور ان کا خرچہ دینا بھی چالو کر دیا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، بہت دھیان سے اس پوائنٹ کو سمجھ لو، جس رشتے دار نے ہم کو ستایا، ہم کو تکلیف دی، ہم اس کو پوری زندگی دل میں لے کر کے نہ پھرے، وہ میل لے کر کے ہم زندگی نہ گزارے، معاف کر دو ان کو، ان کے ساتھ اچھا تعلق چالو کر دو، محبت سے پیش آؤ، اس نے غلط کام کیا ہم کیوں غلط کام کریں، اس نے ہم کو تکلیف پہنچا کر گناہ کیا ہم کیوں اللہ کے گنہگار بنے۔ ایک ایمان والی عورت، ایک ایمان والی بہن، اس کے اخلاق یہ ہیں کہ جس نے بھی ستایا ہو معاف کر دو، دل کو صاف کر دو اور ان کے ساتھ اچھا تعلق چالو کر دو۔ یہ حکم ہے اللہ تعالی کا، یہ چاہت ہے اللہ تعالی کی، یہ اسلامی اخلاق ہے میری بہنوں۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے سماج میں کتنی گندگی ہے، کتنی برائی ہے کہ کسی بہن کے ساتھ، کسی رشتے دار کے ساتھ معمولی جھگڑا ہو گیا، معمولی تکلیف پہنچ گئی۔ بہنوں ہم برسوں کے برس، سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، ان سے تعلق نہیں رکھتے، ان سے بات چیت نہیں رکھتے، ان سے بول چال نہیں رکھتے، ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ میری بہنوں سن لو، ایسی عادت اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ پسند نہیں کرتے۔ بلکہ ایک بات بتلا دوں، بہت دل میں اتار لو اس بات کو، اگر قطع رحمی کرو گے، یعنی رشتے داروں کے ساتھ تعلق کو توڑو گے، رشتے داروں کے ساتھ تعلق کو کاٹو گے، اس کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ میری بہنوں دھیان سے سن لو، ایسا تعلق توڑنے والوں کی شب قدر میں اللہ مغفرت نہیں کرتے، شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، بڑی رات میں اللہ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے۔ پوسیبل ہے آج آنے والی رات شب قدر ہوئے، 27ویں رات ہے، شب قدر ہو سکتی ہے، بہت سے بزرگوں نے دیکھا ہے اس کو، 27ویں رات میں شب قدر کو۔ میری بہنوں آپ چاہتی ہو نا کہ آج کی رات میں ہماری مغفرت ہو جاوے، ہم سب چاہتے ہیں اللہ مجھے بھی معاف کر دے، آپ کو بھی معاف کر دے، پوری دنیا کے ایمان والوں کو اللہ معاف کر دے۔ تو میں آپ کو ایک درخواست کرتا ہوں، بائی ہارٹ میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے، درد دل سے میری یہ درخواست ہے، اگر کسی رشتے دار سے، کسی بہن سے ہماری بات چیت بند ہے، بول چال بند ہے، تعلق ٹوٹا ہوا ہے، تو آج اسی مجلس میں نکلنے سے پہلے سلام کر کے بات چیت چالو کر کے جاؤ، تاکہ اللہ تعالی آج کی شب قدر میں ہماری مغفرت فرما دے وے، بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو نیچا کر لو۔ اور جو بہن سامنے پڑھ کے جا کے پہلے سلام کرے گی، پہلی ملاقات کرے گی، اس کو بڑا ثواب ملے گا جو شروعات کرے۔ اسی لیے اگر ایسی کوئی ناراضگی ہو، بات چیت بند ہو، تعلق ٹوٹا ہوا ہو، میری بہنوں اللہ کے واسطے ذرا نیچے ہو جاؤ۔ حدیث میں ہے جو اللہ کے واسطے جھکتا ہے، نیچا ہوتا ہے، اللہ اس کو اونچا کریں گے، اللہ اس کو عزت دیں گے۔ یہ کام کر کے جاؤ میری بہنوں، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ چاہت ہے، جس اخلاص سے، محبت سے لیلونگوے کے مسلمان بھائی بہن مجھے دعوت دے کے بلاتے ہیں، اللہ آپ کی محبت کا بہترین بدلہ دنیا آخرت میں دے وے، میری بھی یہ بات آپ سن لو۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ سب یہاں رہنے والے مسلمان بھائی بہن آپس میں محبت سے رہے، کوئی کسی سے ناراض نہ ہو، کوئی کسی سے تعلق نہ توڑے، کوئی کسی سے بات بند نہ کرے، کم از کم سلام تو چالو رکھو۔ میں آپ کو زیادہ نہیں کہتا، چونکہ زیادہ بھی فتنہ ہے، زیادہ تعلق، زیادہ کانٹیکٹ، یہ بھی فتنہ بنتا ہے۔ کم سے کم سلام، خیر خیریت، اتنا تو اللہ کے واسطے چالو رکھو۔ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ نے فرمایا کہ ارے صدیق، قسم تم نے خالی ہے کہ میری بیٹی کو ستانے والے کو خرچہ نہیں دوں گا؟ قسم چھوڑو، خرچہ چالو کر دو، ان کے ساتھ کانٹیکٹ چالو کر دو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کا حال بھی دیکھیے، فوراً فرما دیا کہ میں پسند کرتا ہوں، اللہ میری مغفرت کرے۔ اور انہوں نے حضرت مستہ کو معاف کر دیا، غلطی کو معاف کر دیا، اور فوراً حضرت مستہ کا خرچہ چالو کر دیا۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اور ایک قدم اور آگے سنو، یہ تین جو بھولے بھالے مسلمان تھے نا، حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والے، ان میں سے ایک حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت حسان یہ بھی بڑے صحابی ہے، شاعر تھے، شاعری بہت اچھی گاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے بہت اچھے اچھے اشعار کہے، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور ایسے زبردست شاعر تھے کہ جب کافر اور مشرک حضور کی برائی میں، حضور کی بے ادبی میں، حضور کی گستاخی میں غلط غلط شاعری بولتے تھے، تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی اچھی شاعری کے ذریعے سے ان کو جواب دیتے تھے۔ کافروں کی گندی شعر شاعری کا جواب حضرت حسان دیتے تھے۔ حضرت حسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، لاڈلے، پیارے شاعر سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شاعری پوری کتاب کی شکل میں چھپی ہوئی ہے، دیوان حسان ابن ثابت عربی میں چھپ کر کے آ گیا ہے۔ تو یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بھولے بھالے پن میں حضرت عائشہ پر تہمت لگانے میں شامل ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ کو معلوم تھا کہ یہ حضرت حسان بھی اس میں شامل ہے، لیکن حضرت عائشہ کا دریا دل دیکھو، اللہ اکبر، یہ جنتی عورت کا دل دیکھو، اللہ ایسا دل ہماری تمام بہنوں کا بنا دے وے۔ وہ کہا کرتی تھی، جب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے کبھی ملاقات کے واسطے، تو حضرت عائشہ ان کو بہت تعظیم سے، تکریم سے، بڑی عزت سے بٹھاتی تھی گھر میں۔ جب بھی حضرت حسان آتے، بڑی عزت کے ساتھ ان کو گھر میں بٹھاتی تھی، کبھی حضرت عائشہ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ وہی حسان ہے جس نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی، نہیں بھول گئی، معاف کر دیا، کہا چلو حسان نے بھول کی معاف ہے۔ جب بھی حسان ان کے گھر آتے تھے بہت عزت کے ساتھ ان کو اپنے گھر کے اندر بٹھاتی تھی۔ میری بہنوں، حضرت عائشہ کا یہ عمل ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ جس نے غلطی کی، جس نے ہم کو ستایا، جس نے ہم کو پریشان کیا، ہم اس کو معاف کر دیوے، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آوے۔ اور جب کبھی، حدیث میں روایتوں میں کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کوئی حضرت حسان کی برائی کرتا کہ حسان ایسے ہیں ایسے ہیں، تو حضرت عائشہ فوراً اس کا منہ بند کر دیتی، کہتی چپ رہو، حسان کو برا مت کہو، اس لیے کہ حضرت حسان وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کی طرف سے شاعری میں برائی سے اٹیک اور حملہ ہوتا تھا، حضرت حسان اپنی شاعری سے اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ تو حضرت حسان کے بارے میں کوئی اگر بری بات بھی کرتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً اس کو چپ کر دیتی تھی، ان کو خاموش کر دیتی تھی اور ان کو آگے بولنے نہیں دیتی تھی۔ کیسا دل تھا حضرت عائشہ کا کہ جس حسان نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی، بھولے پن میں منافقوں کی بات مان کر کے حضرت عائشہ نے ان کو معاف کر دیا، عزت سے ان کو بٹھا دی اور کسی کو ان کی برائی نہیں کرنے دیتی تھی۔ سوچو میری بہنوں اپنے حالات کو، کسی نے ہم کو تکلیف دی ہو، پریشان کیا ہو، تو اس کو گالی دینے میں، اس کی بری بات کرنے میں ہم نمبر ون بن جاتے ہیں، ہم بھی اس کو گالیاں دینا چالو کر دیتے ہیں، برا بھلا کہنا چالو کر دیتے ہیں۔ یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے، اسلامی تعلیم نہیں ہے، یہ دین کی تعلیم نہیں ہے۔ کسی نے ہم کو ستایا، معاف کر دو۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، کتنی زبردست حدیث ہے، اللہ اللہ، اس حدیث کے اوپر اللہ کرے میرا آپ کا پوری امت کا عمل ہو جاوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داری کو نبھاوے، رشتہ داری کا حق ادا کرے، ہمارے ساتھ اچھا تعلق رکھے، ہمارے ساتھ اچھا کانٹیکٹ رکھے، تم اس کے بدلے میں اچھا برتاؤ رکھو، صلہ رحمی کرو، تم بھی رشتہ داری کا حق نبھاؤ، تم بھی ان کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ رکھو، کا اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کا کمال کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کمال یہ ہے، اچھی بات یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہمارے ساتھ تعلق کو توڑ دے وے، ہم ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرے، جو ہمارے ساتھ دشمنی کرے ہم ان کے ساتھ جوڑ اور محبت کا معاملہ کرے، کا جو رشتہ داری کو کاٹے ہم ان کے ساتھ جوڑے۔ میری بہنوں، اپنے دلوں کو اس گندگی سے پاک کر لو، کسی کے لیے ہمارے دل میں میل نہ ہو، کسی کے لیے ہمارے دل میں ناراضگی نہ ہو۔ میں نے آپ کو بہت بڑی بات کہی ہے، آج رات ہو سکتا ہے شب قدر ہوئے، لیکن شب قدر میں رشتہ داری کاٹنے والوں کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ میری بہنوں، میری دعا ہے، میں ابھی بھی دعا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اور وقت میں بھی دعا کروں گا، اللہ ہمارے تمام لیلونگوے کے مسلمان مردوں کی عورتوں کی پوری امت کی مغفرت فرما دے وے. لیکن اللہ کے واسطے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے، درخواست کی ہے کہ اگر کسی سے تعلق ٹوٹا ہوا ہو تو اسی مجلس سے ملاقات کر کے جاؤ، سلام کر کے جاؤ، تعلق کو چالو کر کے جاؤ، اور اللہ کے واسطے یہ دل کی ناراضگی اور نفرت، عداوت، بغض کو ختم کر کے جاؤ. یہ چیز بہت بڑے وبال کی اور خطرناک چیز ہے. ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کمیونٹی میں ایک آدمی ایسا ہو، ایک مرد یا عورت ایسی ہو جو رشتہ داری کے تعلق کو کاٹنے والے ہو، توڑنے والے ہو، اللہ اس پوری قوم کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے، پوری قوم رحمت کی نظر سے محروم ہو جاتی ہے. میری بہنوں، ایک اگر ایسا ہو جائے پوری قوم رحمت سے محروم ہو جاتی ہے. آج گھر گھر میں رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، تعلقات کٹے ہوئے ہیں، بات چیت بند ہے، پھر اللہ کی رحمت ہمارے اوپر کیسے آئے گی؟ اسی لیے ہم اس گناہ کو چھوڑ دیوے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دیں گے. اور اس آیتوں میں ایک آیت یہ بھی تھی، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ اس میں اللہ تعالی نے عورتوں کی تین خوبیاں بیان فرمائی ہے، تین کمال اللہ نے عورتوں کے بیان فرمائے کہ عورت کیسی ہونی چاہیے. المحصنات، پاک دامن، جس کی زندگی حرام کام سے، زنا سے پاک ہوئے. الغافلات، جو زنا کے ارادے سے بھی پاک ہوئے اور ایسے گندے کاموں کی اس کو خبر تک نہ ہوئے. الغافلات، عورتوں میں ایسا بھولا پن اللہ کو پسند ہے، اس لیے اس آیت کے اندر جو ہے غافلات کا لفظ استعمال ہوا. ذرا تھوڑی سی بات میں آپ کو اس کے اوپر کر دوں کہ عورت کی یہ خوبی اللہ نے قرآن میں پسند فرمائی کہ عورت کیسی ہونی چاہیے. المحصنات الغافلات، کہ جو غافل یعنی بھولی بھالی، سیدھی سادی، بے خبر ہوئے. سوری، ذرا ایک بات میں کہہ دیتا ہوں اس آیت کے حوالے سے، لڑکیوں کو زیادہ ایجوکیشن، زیادہ تعلیم دینا یہ اسلام کی نظر میں اچھی چیز نہیں ہے. کہ لڑکیوں کو کالجوں میں بھیجو، ان کو ڈگریاں دلواؤ، ان کو بہت اونچی اونچی تعلیمیں دلواؤ. میری بہنوں، یہ ہماری شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ آج کل کالجوں کا جو ماحول ہے، یونیورسٹیوں کا جو ماحول ہے، وہ آپ جانتی ہیں، بے حیائی، بے شرمی، بے پردگی، گناہ عام، برائیاں عام. ایسے ماحول میں ایسی اونچی اونچی تعلیم، ہائر ایجوکیشن کے لیے بھیجنا، خاص طور پر لڑکیوں کو، یہ چیز اچھی نہیں ہے، بالکل اچھی نہیں ہے. ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا، اگر کہیں پر بہت ہی اہتمام کے ساتھ، دینداری کے ماحول میں، پردے کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، اگر کہیں ہماری لڑکیوں کو گائنک بنانے کا کوئی انتظام ہو، کہ عورتوں کی لائن کی جو بیماریاں ہوتی ہے، گائنیکل علم جس کو کہا جاتا ہے، تو ایسی کوئی اگر شکل بن سکتی ہو تو کچھ لڑکیوں کو یہ گائنک کا علم سکھلا دو، تاکہ ہماری عورتوں کی ولادت کی لائن کے مسائل میں وہ ڈاکٹری کر کے رہبری کر سکے، کوئی دینی ماحول میں پردے کے ساتھ عفت اور پاک دامنی کے ساتھ اگر ایسا انتظام ہو جائے کہ ہماری کچھ بیٹیاں گائنک بن جائے، لیڈی ڈاکٹر بن جاوے، کہ جس میں عورتوں کی لائن کی ضروریات ان کی پوری کر سکے، تو یہ کچھ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ دوسری جو ڈگریاں ہیں، ایسی ڈگریوں کو لینے کے لیے کالجوں میں بھیجنا، ہائر ایجوکیشن دینا اور وہاں جا کر بے حیائی بے شرمی کے ماحول میں رکھنا، یہ ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔ قرآن نے یہاں ان کی یہ صفت بتلائی، الغافلات، اور پھر آگے فرمایا المؤمنات، جن کے دلوں میں ایمان مضبوط ہو۔ یہ تین خوبیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس واقعے میں جتنی نصیحت اور عبرت کی باتیں ہیں اس کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ تہمت، الزام، بہتان، ان گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا فرمائے، جنت میں ان کے قریب مکان عطا فرمائے۔ آج بھی دنیا میں ایک جماعت ہے، ایک پارٹی ہے، جو حضرت عائشہ کے اوپر نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگاتی ہے۔ یہ شیعہ لوگ جو ہیں، یہ شیعہ لوگ آج بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے غلط کام کیا۔ میری بہنوں، ایسے شیعوں کے ساتھ کبھی تعلق مت رکھنا جو حضرت عائشہ کے اوپر زنا کی تہمت کا عقیدہ رکھتے ہو۔ بلکہ ہمیں معلوم ہے اچھی طرح، ان کی جب مجلس ہوتی ہے، ان کی جب محفلیں ہوتی ہیں شیعوں کے یہاں، تو حضرت عائشہ کے نام کے ساتھ وہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اپنی لڑکیوں کا نام وہ عائشہ نہیں رکھتے۔ اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ شیعوں کے یہاں ٹوائلٹ میں، استنجے خانے میں حضرت عائشہ کا نام لکھا جاتا ہے۔ یہ باتیں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ اس لیے میری بہنوں، جو جماعت، جو ٹیم ایسی گندی ہو کہ جو حضرت عائشہ سے دشمنی رکھے، بغض اور بیر رکھے، ایسی جماعت سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور حضرت عائشہ کی محبت رکھنی چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسے شیعوں کے ساتھ تعلق ہو تو ان کو سمجھاؤ کہ حضرت عائشہ پاک تھی، حضرت عائشہ نیک تھی، اور حضرت عائشہ کے بارے میں بدگمانی کرو گے تو ایمان ختم ہو جائے گا، حضرت عائشہ کے لیے گندا خیال کرو گے تو ایمان نکل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل اور پکا ایمان عطا فرمائے، ایمان کی پاکیزگی عطا فرمائے، اور ایسے شیعوں کو بھی اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ایسی گندی سوچ اور گندے عقیدوں سے اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تمام مسلمان مرد و عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو ہم سب کو اپنے کرم سے جنت الفردوس عطا فرما دے، اولین دخول عطا فرما دے، جہنم سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے، شب قدر کی مغفرتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، یہ رمضان تیرا مہمان ہم سے جا رہا ہے، اے اللہ ہم نے کوئی عمل نہیں کیا جس کے نتیجے میں اے اللہ ہماری مغفرت ہو جائے، مالک تیرے کرم سے ہماری مغفرت فرما۔
اے اللہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، روزوں کی برکت سے تقویٰ عطا فرما، اے اللہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرما، ہمارے گھروں کے ماحول کو درست فرما، اے اللہ جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں وہاں محبت اور الفت پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کو پاکیزہ ایمانی اسلامی زندگی عطا فرما۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔